العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے. ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. لہذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار. سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام کربلا ترجمان حق آپ سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا. آئین صحافت کے بعد آپ پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرمائیں گے. خبروں کا اس کے بعد دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر آپ سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرمائیں گے. پھر خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن پیش کیا جائے گا، اور اندازے جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا. تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. پیش ہیں پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. یورینیم کی افزودگی ہمارے اپنے سائنسدانوں کی قربانیوں کا نتیجہ اور ملی افتخار ہے، کسی بھی حال میں بند نہیں ہوگی. وزیر خارجہ سید عباس عراقچی. غزہ میں امریکہ اور مغرب کی حمایت کے ساتھ صہیونی حکومت کے انسانیت سوز جرائم کا سلسلہ جاری. تازہ حملوں میں درجنوں مظلوم فلسطینیوں کی شہادت. ہندوستانی پارلیمان کے مانسون سیشن کا دوسرا دن، دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو گھیرنے کی کوشش اور ہنگامہ، کاروائی معطل. اور اب خبریں تفصیل سے. وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی افزودگی کے مسئلے معاف کیجیے گا اپنے افزودگی کے مسلمہ حق سے ہرگز دستبردار نہیں ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات کا اعلان فاکس نیوز کے ساتھ بات چیت میں کیا۔ فاکس نیوز کے ساتھ بات چیت میں وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا ایران میں افزودگی دوبارہ شروع کر دی گئی ہے، امریکی حملے میں اتنا نقصان پہنچا ہے کہ دوبارہ شروع نہیں کی جا سکتی، کہا کہ اگرچہ سخت نقصان پہنچا ہے لیکن افزودگی نہیں رکے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم افزودگی سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اس لیے کہ اس کی ٹیکنالوجی اور دانش ہمارے سائنسدانوں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یورینیم کی افزودگی ہمارے لیے ملی افتخار بن چکی ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اس سوال کے جواب میں کہ دوسرے ملکوں کی طرح آپ بھی افزودگی کے بجائے افزودہ یورینیم کیوں نہیں خریدتے، معاہدے میں یہ کیوں نہ شامل کیا جائے کہ آپ خود افزودگی انجام دینے کے بجائے افزودہ یورینیم درآمد کریں گے، کہا کہ اس لیے کہ یہ افزودگی ایک دانش ہے، سائنس ہے جو ہم نے خود حاصل کی ہے، جو چیز ہم نے خود تیار کی ہے وہ ہم درآمد کیوں کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اسی کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ 90% افزودگی کی سطح تک ہم ہرگز نہیں جائیں گے، ہماری افزودگی کی سطح 5% سے کم ہے اور 20% کی افزودگی اس لیے انجام دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تحقیقاتی ٹی آر ریئیکٹر ہے جس کے لیے ہمیں 20% افزودگی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے یورینیم کی افزودگی انجام دیتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ کی وجہ سے ہمارے سامنے اپنی ایٹمی تنصیبات، ایٹمی مواد اور سائنسدانوں کی محافظت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے غزہ کے عوام کو مظلومیت اور استقامت کی علامت قرار دیا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سماجی رابطے کے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ بھوک کے ہاتھوں مجبور، روٹی کے ایک ٹکڑے، پانی کا ایک گھونٹ اور انسانی امداد کے منتظر صفوں میں لگے مظلوم فلسطینیوں پر حملے جنگی جرم اور انسانیت کے خلاف جارحیت کی واضح مثال ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جرائم پیشہ صہیونیوں نے غزہ کے بے دفاع عوام پر پیاس اور جبری بھوک مسلط کرنے کے بے شرم طریقے کو اپنایا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ غزہ کے لوگوں کو آہنی عزم کو توڑنے میں ناکام رہے۔ سید عباس عراقچی نے اپنی اس پوسٹ میں لکھا ہے کہ عالمی برادری اور مغرب میں انسانی حقوق کے نام نہاد علمبردار امداد کی تقسیم کے مراکز میں امریکہ اور اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں موت کے جال میں پھنس کر موت کی آغوش میں جانے والے 1000 بے گناہوں کے خون ناحق کا جواب دیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے اقوام متحدہ کے منشور کے مدافع دوست ملکوں کے نمائندوں کے ساتھ تشکیل پائی جانے والی ایک نشست میں ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے منشور کے مدافع ملکوں کے نمائندوں کے ساتھ تشکیل پانے والی نشست میں ان ملکوں کی جانب سے ایران کی مسلسل حمایت کیے جانے کی قدردانی کرتے ہوئے ایران کے خلاف غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کی حالیہ جارحیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے ایران کے خلاف اس جارحیت کو بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے منشور اور آئی اے ای اے کے اصولوں اور این پی ٹی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے تاکید کی ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہمیشہ پرامن اور آئی اے ای اے کی نگرانی میں رہا ہے، اور تہران ہمیشہ بین الاقوامی قوانین و اصول اور معاہدوں کا پابند رہا ہے، پھر بھی اس کی پرامن ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے اس واقعے کا ذمہ دار امریکہ و اسرائیل اور نتن معاف کیجیے گا اور تین یورپی ملکوں کو قرار دیا اور کہا کہ ایران کے خلاف اس غیر قانونی جارحیت سے عالمی اداروں کا وقار مجروح ہوا ہے اور اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو اس قسم کے واقعات کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسی طرح ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیوں کی ممکنہ بحالی پر سخت خبردار کیا اور تاکید کی کہ اس طرح کے مضحکہ خیز اقدام سے صرف پیچیدگیاں بڑھیں گی اور صورتحال مزید بحرانی ہوگی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ایران کو قانون کے دائرے میں ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کا حق حاصل ہے اور ایران اپنے اس حق کے استعمال سے کبھی چشم پوشی نہیں کرے گا۔ روس نے بھی ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت اور ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کی شدید مذمت کی اور خبردار کیا کہ اس طرح کے واقعات سے علاقے میں بھیانک المیہ رونما ہو سکتا ہے۔ ماسکو نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سلامتی کونسل میں رپورٹ پیش کریں اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کریں۔ خبری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں میں جارح صہیونی فوج کی فائرنگ میں 31 فلسطینی شہید ہو گئے۔ پاس ٹوڈے کے مطابق غزہ پٹی میں ہسپتال کے ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ منگل کی صبح سے اب تک اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 31 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 7 وہ فلسطینی شہری ہیں جو انسانی امداد کے منتظر تھے۔ اشفا میڈیکل کمپلیکس کے ذرائع نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ یوسف السفادی نامی فلسطینی بچہ شمالی غزہ میں غذائی قلت کے باعث شہید ہو گیا۔ غزہ کی پٹی کے ہسپتالوں کے ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ منگل کی صبح سے اب تک 2 بچوں سمیت 4 افراد غذائی قلت اور پانی کی کمی کے سبب اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان ذرائع نے مزید کہا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں میں غزہ کی پٹی کے متعدد علاقوں میں غذائی قلت کے باعث 33 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ جنگ زدہ فلسطینیوں کی عارضی پناہ گاہوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے جو غزہ کی پٹی کے دیگر علاقوں سے خیمہ بستیوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ حملے غزہ میں عام شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر کے خلاف قابض حکومت کی جنگی پالیسیوں کا تسلسل ہے، جس کے خلاف ایک بار پھر علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر شدید مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ درین اثنا عالمی ادارہ صحت نے غزہ کی پٹی میں شہری علاقوں پر صہیونی فوج کے پے در پے حملے کے جاری رہنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیر البلاح میں اس ادارے کی ایک عمارت کو، جس میں اس کا عملہ رہتا تھا، نشانہ بنایا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ اس کے طبی وسائل کا گودام مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے اور پناہ گزینوں کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ اس کے عملے اور ان کے اہل خانہ کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں اور ان کو صہیونی حملوں کے سبب نفسیاتی صدمے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان حملوں کے تعلق سے ایک چوکا دینے والا بیان میں کہا گیا ہے کہ جارح صہیونی افواج نے عملے کے مرد افراد اور ان کے اہل خانہ کے افراد کو کپڑے اتارنے پر مجبور کیا اور ان کے ہاتھ باندھ کر بندوق کی نوک پر ان سے پوچھ گچھ کی۔ غاصب صہیونی حکومت نے اپنے ایک اور فوجی کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ الجزیرہ کے حوالے سے موصولہ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایک اور اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کے ساتھ اب تک ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 895 ہو گئی ہے، جن میں فوجی افسران بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ صہیونی فوجی غزہ کے جنوبی علاقے میں ہلاک ہوا ہے۔ ایک صہیونی ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے جنوب اور مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی حکومت نے فوجی ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا اور کئی زخمی صہیونی فوجیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ کل بھی غزہ میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 2 صہیونی فوجی ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے دوسرے دن کا آغاز بھی دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کے ہنگاموں اور اہم معاملات پر بحث کے مطالبات کے ساتھ ہوا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مانسون سیشن شروع ہوتے ہی لوک سبھا اور راج سبھا دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کے اراکین نے پہلگام دہشت گردانہ حملے، آپریشن سندور اور بہار میں ووٹر لسٹ پر خصوصی نظر ثانی کے معاملات پر بحث کا مطالبہ کیا تھا۔ اپوزیشن رہنماؤں کا مطالبہ تھا کہ پہلگام حملے، آپریشن سندور اور ٹرمپ کے بیانات کے حوالے سے اس کے سوالات خود وزیر اعظم مودی ان کا جواب دیں۔ ہندوستان کے حکومتی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ آپریشن سندور پر آئندہ ہفتے پارلیمنٹ کے ایوان زیری لوک سبھا میں 16 گھنٹے اور ایوان بالا راج سبھا میں 9 گھنٹے بحث کرائی گئی، لیکن اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ اس مسئلے پر ترجیحی بنیاد پر سب سے پہلے بحث کرائی جائے۔ آج پارلیمنٹ کے ایوان بالا راج سبھا کی کاروائی شروع ہوتے ہی حزب اختلاف نے مطالبہ کیا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے، آپریشن سندور اور جنگ بندی کے حوالے سے ٹرمپ کے بیانات بحث کا مطالبہ شروع کر دیا اور ہنگامہ بڑھنے کے بعد کاروائی ملتوی کر دی گئی۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں ہندوستان میں نائب صدر اور راج سبھا کے چیئرمین جگدیش دھنکھڑ کے استعفے اور دیگر اہم معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کانگریس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی۔ اس میٹنگ میں کانگریس صدر ملک ارجن کھگڑے، راہل گاندھی اور دیگر اراکین پارلیمان نے حصہ لیا اور میٹنگ میں نائب صدر کے استعفے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے نائب صدر جگدیش کھڑگے نے معاف کیجیے گا یاد رہے کہ ہندوستان کے نائب صدر جگدیش دھگڑے نے جو راج سبھا کے چیئرمین بھی ہیں گزشتہ روز اچانک اپنے عہدے سے استعفے کا اعلان کر دیا تھا۔ رپورٹوں کے مطابق ان کا استعفیٰ منظور بھی کر لیا گیا ہے۔ اگرچہ خود انہوں نے استعفے کی وجہ اپنی صحت کا معاملہ قرار دیا ہے، لیکن کانگریس رہنماؤں کا خیال ہے کہ ان کے استعفے کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جاری شدید بارشوں کے پیش نظر عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی اپیل کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ملک بھر میں عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق اس حوالے سے جاری کیے گئے الرٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں مانسون کے دوران شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ ٹریفک حادثات، لینڈ سلائڈنگ، درختوں کا گرنا اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ سیاح بارشوں کے دوران غیر ضروری سفر اور سیاحتی مقامات پر جانے سے گریز کریں، اور ساتھ ہی بارشوں کے دوران دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب نہ جائیں۔ اس حوالے سے مزید کہا گیا ہے کہ سیاح ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور موسمی حالات سے باخبر رہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے بھی ملک بھر میں بارشوں کے باعث ممکنہ اور جاری سیلابی صورتحال پر ایڈوائزری جاری کی ہے۔ بنگلہ دیش میں ایئر فورس کا ایک تربیتی طیارہ گر جانے سے حادثے میں کم سے کم 27 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے۔ ڈھاکہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش ایئر فورس کا ایک تربیتی طیارہ ایک اسکول پر گر گیا۔ اس حادثے میں 25 اسکولی بچے اور طیارے کے دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے کے بعد آگ لگنے سے بہت سے بچے جھلس گئے ہیں، جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی قائم رضوی۔ اور سامعین، اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے ممتاز تجزیہ نگار جناب حسین تقوی صاحب کو۔ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اختر صاحب، میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جی تقوی صاحب، ایران اور یورپ کے درمیان مذاکراتی عمل کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال اس وقت کیا ہے، آپ کیا بیان کریں گے؟
جی ہاں، ایران اور یورپ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے یقیناً ہمارے سامعین نے گزشتہ کئی دنوں سے خبریں سننی ہوں گی، اور جو تازہ ترین اس میں پیش رفت ہوئی ہے اس سے ہم اپنے سامعین کو آگاہ کرتے ہیں کہ ایران نے 3 یورپی ممالک، برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے ساتھ ایک نئے دور کے ایٹمی مذاکرات پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، جو کہ آئندہ جمعے کو ترکی کے شہر استنبول میں منعقد ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں جناب اسماعیل بقائی صاحب نے ایرانی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 3 یورپی ممالک کی درخواست پر ایران نے مذاکرات کے نئے دور سے اتفاق کیا ہے، اور ابتدائی شواہد کے مطابق یہ مذاکرات جمعے کو استنبول میں ہو سکتے ہیں۔ یہ دفتر خارجہ کے ترجمان نے میڈیا کو یہ بتایا ہے، اور انہوں نے واضح کیا کہ یہ بات چیت نائب وزیر خارجہ کی سطح پر ہوگی، اور اس میں مجید تخت روانچی اور کاظم غریب آبادی ایران کی نمائندگی کریں گے، جبکہ مذاکرات کا محور ایران کا ایٹمی پروگرام ہوگا۔ یہاں پر حسین اختر صاحب، ہم اپنے سامعین کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران اور یورپی ٹرائیکا کے درمیان اب تک مذاکرات کے 4 دور جو ہے وہ ہو چکے ہیں، جو نیو یارک، جنیوا اور استنبول میں منعقد ہوئے ہیں اس سے پہلے، اور یورپی ممالک کے ساتھ یہ مذاکرات امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات سے بالکل علیحدہ ہیں، اور ان کا کوئی تعلق واشنگٹن سے جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس راغچی نے یورپی حکام کے ساتھ ملاقات کا عندیہ دیتے ہوئے ملکی مفادات کے تحفظ کا عزم جو ہے وہ ظاہر کیا ہے۔ سید عباس راغچی نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یورپی ممالک کو ایران کے موقف سے آگاہ ہونا چاہیے، اور ہم ان کے ساتھ مذاکرات میں پہلے سے زیادہ مضبوط اور واضح موقف کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہوں گے۔ انہوں نے یعنی اسلامی جمہوریہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں سید عباس راغچی نے اس بات پر زور دیا کہ ایران جنگ کے بعد اپنے قانونی اور سیاسی حقوق کی بھرپور طریقے سے پیروی کرے گا۔ یہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات کو جو ہے وہ دہرایا ہے، اور بارہا اس بات کو دہراتے ہیں کہ ہم اپنے قانونی اور سیاسی حقوق کی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ پیروی کریں گے، اور اس حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اہل یورپ جو ہیں مغرب والوں کے ساتھ ملاقات میں ایران کا جو موقف ہے وہ واضح اور ٹھوس ہے، اور ہم خالی ہاتھ نہیں جا رہے بلکہ پرعزم اور مؤثر موقف کے ساتھ شرکت کریں گے، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش کے نام ایک خط میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے اسنیپ بیک میکانزم کے غلط استعمال کی کوشش پر جو ہے سخت تنقید کی، اور اسے غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر اصولی جو ہے وہ قرار دیا۔ سید عباس عراقچی نے یہ خط اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، سلامتی کونسل کے صدر، یورپی یونین کی نمائندہ کایا کالاس اور دیگر ممالک کو بھی ارسال کیا ہے، اور اس خط میں سید عباس عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ یہ تینوں ممالک ایسے کسی بھی قانون، سیاسی یا اخلاقی جواز سے محروم ہیں جو انہیں جوہری معاہدے اور 2015 کی سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کے تحت اسنیپ بیک میکانزم کو فعال کرنے کا حق دے۔ لہٰذا یہ ٹھوس اور واضح الفاظ میں سید عباس عراقچی نے جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف جو ہے وہ بیان کیا، اور عراقچی کے مطابق یہ مذکورہ ممالک خود جوہری معاہدے کے بنیادی اصولوں کی مسلسل خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ان ممالک نے اسرائیل اور امریکہ کے حالیہ غیر قانونی اور غیر منصفانہ فوجی اقدامات کی سیاسی و مالی حمایت کی، اور اپنے وعدوں پر عمل درآمد میں کوتاہی جو ہے انہوں نے برتی ہے۔ ان حقائق کی بنیاد پر یہ ممالک عملی طور پر اپنی اہمیت اور حیثیت جو ہے وہ کھو چکے ہیں، لہذا اقوام متحدہ کی ہٹائی گئی پابندیوں کو دوبارہ عائد کرنے کی کوششیں جنہوں نے کہا کہ ناکام ہوں گی، اور اس حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے اس کا موقف واضح اور روشن ہے۔ ایران اور تین یورپی ملکوں، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے درمیان ایٹمی مسئلے پر جو مذاکرات جمعہ 25 جولائی کو ترکی کے شہر استنبول میں منعقد ہونے کا امکان ہے، اس حوالے سے ہم اپنے سامعین کو یہ بتاتے چلیں کہ اقوام متحدہ نے ایران اور یورپی ممالک کے درمیان جوہری مذاکرات کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے ایران اور یورپی ٹرائیکا کے درمیان استنبول میں متوقع جوہری مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں ترجمان نے ایران اور یورپی یونین کے درمیان مذاکرات کی خبروں پر کیا کہا جائے کہ رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایران اور یورپی یونین کے درمیان مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ فریقین مشترکہ جامع ایکشن پلان کی طرف جو ہے وہ واپس لوٹیں گے۔ بہرحال یہ ایک خوش آئند بات ہے، اور اس میں عالمی اداروں کی طرف سے بیانات کا آنا، اور خاص طور پر جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان ہیں ان کی طرف سے اس بات کا خیر مقدم کیا جانا، ایران بھی اس کو جو ہے وہ ایک حسن نیت کی بنیاد پر ایک احسن قدم جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ ادھر ویانا میں اقوام متحدہ کے لیے روس کے مستقل جو نمائندے ہیں حسین اختر صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یورپی ٹرائیکا، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران کے خلاف بین الاقوامی پابندیوں میں توسیع کے لیے جو جے سی پی او اے میں اسنیپ بیک میکانزم کی شق کو استعمال کرنے کا حق جو ہے وہ کھو دیا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے عالمی جو قوانین اور جو قراردادیں اور جو ایک میکنزم ترتیب دیا گیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ جب چاہیں اس کو آپ استعمال کر لیں, جب چاہے اس کو جو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس کو اپنے پیرائے کے اندر. تو میخائل ایلیانوف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ برطانیہ, فرانس اور جرمنی نے بارہا جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, اس لیے ایران پر پابندیاں بحال کرنے کا ان کا جواز جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی خود ایٹمی معاہدے سے دستبردار ہوئے اور ایٹمی معاہدے میں شریک ملک کے طور پر اپنے حقوق اور ذمہ داریوں سے انکار کر دیا, اور اسی طرح یورپی ٹرائیکا نے جے سی پی او اے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے. روسی سفارتکار نے زور دے کر کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود کو اسنیپ بیک شروع کرنے کے حق سے جو ہے وہ محروم کر دیا ہے. اس میں ہم یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں سید عباس عراقچی نے امریکی نیوز چینل فاکس نیوز کو جو ہے وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی پروگرام اور افزودگی کا معاملہ ایران کے قومی وقار کا حصہ ہے جس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. اور سید عباس عراقچی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ کیا ایران میں افزودگی کا سلسلہ بحال ہو گیا ہے, کیا یہ سلسلہ بدستور جاری ہے یا اتنا نقصان پہنچا کہ مکمل طور پر افزودگی جو ہے وہ رک گئی ہے, کہا کہ کام رکا نہیں ہے حالانکہ نقصان سنگین اور شدید ہوا ہے. یعنی کہ ایران نے اپنا جو اسٹرکچر ہے, جو اپنی جو بنیادیں ہیں ایٹمی پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے, وہ مضبوط کی, اور یقینی طور پر یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے. بہرحال کچھ اور نکات بھی تھے ہمارے پاس, لیکن وقت کی تنگی کے سبب ہم اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مذاکرات کا یہ عمل جو ہے وہ نحو احسن جو ہے وہ انجام پائے گا.
بہت بہت شکریہ حسین تخمی صاحب اس تفصیلات سے آگاہی کے لیے. ہم آپ کے مشکور ہیں, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
حدیث عشق دو باب است, کربلا و دمشق. یکی حسین رقم کرد, دیگری زینب.
عزیز سامی, پروگرام کربلا ترجمان حق کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں بھی شاعر مشرق علامہ اقبال کی شاعری میں کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے تذکرے کا جائزہ لیں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کو پسند آئے گا.
خواب رسول پاک کی تعبیر ہے حسین, اسلام آئینہ ہے تو تصویر ہے حسین, اسلام آئینہ ہے تو تصویر ہے حسین. یہ کہہ رہی ہے آج بھی تاریخ کربلا, یہ کہہ رہی ہے آج بھی تاریخ کربلا. ہر ایک یزید کے لیے شمشیر ہے حسین، خواب رسول پاک کی تعبیر ہے حسین، خواب رسول پاک کی تعبیر ہے حسین، اسلام آئینہ ہے تو تصویر ہے حسین، اسلام آئینہ ہے تو تصویر ہے حسین، یہ کہہ رہی ہے آج بھی تاریخ کربلا، یہ کہہ رہی ہے آج بھی تاریخ کربلا، ہر ایک یزید کے لیے شمشیر ہے حسین، خواب رسول پاک کی تعبیر ہے حسین۔
سامعین، شاعر مشرق علامہ اقبال کے ہاں کربلا نسل انسانی کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، اور اگر علامہ اقبال کے کسی ایک شعر میں پوری تاریخ کربلا کو سمیٹ کر بیان کیا جائے تو وہ شعر ہے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔
در حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا یہ شعر اپنے لفظی و معنوی اعتبار سے عام فہم ہے، اردو زبان و بیان کے لحاظ سے نہایت سیدھا سادہ اور سلیس ہے، لیکن اگر اس کے پس منظر میں نہایت گہری نظر سے جھانکا جائے، پھر عقل و خرد کی کسوٹی اور فکر کے اساس پر پرکھا جائے تو بلا شک و شبہ بیت اللہ کی کہانی یعنی داستان حرم نہایت عجیب دکھائی دیتی ہے، مگر اپنی سادگی کے باوجود رنگین اور جاذبیت کے اعتبار سے آخری نقطۂ عروج پر نظر آتی ہے۔ عقیدت و محبت کا یہ عالم ہے کہ صدہا سال گزارنے کے باوجود آج بھی لوگ بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ خواب ابراہیم، قربانی اسماعیل اور اس کی تعبیر شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں۔ علامہ صاحب نے اس شعر میں تاریخ اسلام کے ایک اہم باب کو نظم کیا ہے جس کی ابتدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خواب اور سیدنا اسماعیل کی قربانی اور اس کی تفصیل اور نتیجہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر منتج ہوتا ہے۔
شاعر مشرق علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں شہید ٹیپو سلطان کا ذکر کرتے ہوئے اسے وارث جذب حسین کہا ہے، پس چب آیت کرد میں بھی فقر اور حرف چند با امت اسلامیہ کے ذیل میں امام حسین علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہوئے اقبال کہتے ہیں، فقر اوریاں گرمیے بدر و حنین، فقر اوریاں بانگے تکبیر حسین۔ اقبال ارمغان حجاز میں فرماتے ہیں، اگر پندی ز درویشی پذیری، ہزار امت بے میرد تو نہ میری، اگر تم درویش کی نصیحت کو قبول کر لو تو اس سے تم جاویداں ہو جاؤ گے، ہزار امتیں مر جائیں گی لیکن تم زندہ رہو گے۔ آپ اپنے آخری مجموعے کلام ارمغان حجاز میں، جو انتقال کے کچھ ماہ بعد 1938 میں شائع ہوا، یہ شعر لکھتے ہیں، ازاں کشتے خرابے حاصل نیست، کہ آپ از خون شبیری ندارد۔ ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے، اس خراب کھیتی سے کچھ حاصل نہیں، یہ قربانی مانگتی ہے، یہ خون سے سیراب ہو کر فصل دے گی، یعنی اسے خون شبیری کی ضرورت ہے۔
حسین سب سے نمایاں ہے زی وقاروں میں، انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں، جواب ان کا نہیں ہے کوئی ہزاروں میں، یہ پھول پھولا ہے قرآن کی بہاروں میں، جہاں میں گلشن کی زیب و زین بنا، خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین بنا، یہ وہ ہے چاند کے اسلام جس کا حالا ہے، اسی کے نور سے کونین میں اجالا ہے، کوئی مثال نہیں ایسی شان والا ہے، یہ کربلا کا مجاہد بڑا نرالا ہے، حسین سب سے نمایاں ہے زی وقاروں میں، انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں، حسین سب سے نمایاں ہے زی وقاروں میں، انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں، جواب ان کا نہیں ہے کوئی ہزاروں میں، یہ پھول پھولا ہے قرآن کی بہاروں میں، جہاں میں گلشن کی زیب و زین بنا، خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین بنا، یہ وہ ہے چاند کے اسلام جس کا حالا ہے، اسی کے نور سے کونین میں اجالا ہے، کوئی مثال نہیں ایسی شان والا ہے، یہ کربلا کا مجاہد بڑا نرالا ہے، حسین سب سے نمایاں ہے زی وقاروں میں، انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں۔
سامعین، اقبال فارسی میں بھی جو کچھ کہتے تھے پوری اردو دنیا میں اس سے ارتعاش پیدا ہوتا تھا۔ رسائی ادب سے ہٹ کر نئے تناظر میں اس تاریخی حوالے کی اہمیت کا ذکر اردو دنیا کے لیے ایک بالکل نیا موضوع تھا۔ اقبال کی اردو شاعری میں اس موضوع کی گونج پہلی بار بال جبریل کی غزلوں اور نظموں میں سنائی دیتی ہے۔ فارسی اور اردو دونوں زبانوں کے کلام کے پیش نظر اقبال کے یہاں حسین شبیر، مقام شبیری، اسوہ شبیری باقاعدہ تھیم کا درجہ رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال کو اس رجحان کا اولین سنگ میل سمجھنا چاہیے۔ نئے نوآبادیاتی تناظر میں ان کی معنویت غور طلب ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ان اشعار نے بعد کے شعرا کے لیے اس تاریخی حوالے کے نئے علامتی ابعاد کو روشن نہ کیا ہوگا۔
حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ اقبال کے اس تخلیقی رویے کا اثر بعد میں آنے والے شاعروں پر رفتہ رفتہ مرتب ہوا، اور یوں آہستہ آہستہ شعری اظہار کی ایک نئی راہ کھل گئی۔ بال جبریل کی مختصر نظم فقر کا نقطہ عروج بھی کئی فارسی نظموں کی طرح سرمایہ شبیری ہی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دل گیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری، ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔
لیکن انتہا درجے کی حسن کاری اور حد درجے شدت احساس کے ساتھ یہ حوالہ بال جبریل کی شاہکار نظم ذوق و شوق کے دوسرے بند میں ابھرتا ہے۔ اختتامی بیت میں تطبیق تصور عشق سے کی گئی ہے جو اقبال کا مرکزی موضوع ہے۔
صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اسی کا ایک اور بند ہے، قافلے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ سامعین، اس شعر کا پہلا مصرع تو ضرب المثل بن چکا ہے۔ شاعر تڑپ کر کہتا ہے کہ ذکر عرب عربی مشاہدات سے اور فکر عجم عجمی تخیلات سے تہی و خالی ہو چکے ہیں، کاش کوئی حسین ہو جو زوال و غفلت کے اس پرآشوب دور میں حریت و حق کوشی کی شمع روشن کرے۔
آئیے سنتے ہیں معروف شاعر افتخار حسین عارف علامہ اقبال کی شاعری میں کربلا اور سید الشہداء کے تذکرے کو کس طرح بیان کر رہے ہیں۔
خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں، ایک منظر ہے کہ ہم دم ہم دم کھینچتے ہیں، وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف، وقت شاہد ہے کہ ہر بتے فاسق کے خلاف، خط تنسیق جو کھینچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں۔ خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں، ایک منظر ہے کہ ہم دم ہم دم کھینچتے ہیں، وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف، خط تنسیق جو کھینچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں۔ خط تنسیق جو کھینچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں، نہ مال و زر ہے نہ جاہ و حشم ہمارا ہے، نہ مال و زر ہے نہ جاہ و حشم ہمارا ہے، مگر خدا کی عطا ہے قلم ہمارا ہے۔ نہ مال و زر ہے، نہ مال و زر ہے، نہ جاہ و حشم ہمارا ہے، مگر خدا کی عطا ہے قلم ہمارا ہے۔ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم۔ نہ مال و زر ہے نہ جاہ و حشم ہمارا ہے، مگر خدا کی عطا ہے قلم ہمارا ہے۔ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے۔ عہد امانت سرنوشت میں شامل تھا، عہد امانت سرنوشت میں شامل تھا، بیعت سے انکار سرشت میں شامل تھا۔ عہد امانت، عہد امانت سرنوشت میں شامل تھا، بیعت سے انکار سرشت میں شامل تھا۔ آگ لیے جاتی تھی حر کو اپنی طرف، آگ لیے جاتی تھی حر کو اپنی طرف، ایک قدم اور اہل بہشت میں شامل تھا۔ آگ لیے جاتی تھی حر کو اپنی طرف، ایک قدم اور اہل بہشت میں شامل تھا۔ وہ تو یہ کہیے میرے اشک میرے کام آئے، وہ تو یہ کہیے وہ تو یہ کہیے میرے اشک میرے کام آئے ورنہ میں بھی سنگ و خشت میں شامل تھا. یہ تو کہیے وہ تو یہ کہیے میرے اشک میرے کام آئے ورنہ میں بھی سنگ و خشت میں شامل. دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی, دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی, مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی. دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی, دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی, مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی. حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے, حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہیں بنیاد تہذیب ازار رکھی گئی تھی. حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہیں بنیاد تہذیب ازار رکھی گئی تھی. منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں, منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں. یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی تھی, یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی تھی. زمین سے آسمان تک نور تھا بس نور ہی نور, زمین سے آسمان تک نور تھا بس نور ہی نور. چراغوں کے مقابل جب ہوا رکھی گئی تھی, زمین سے آسمان تک نور تھا بس نور ہی نور. چراغوں کے مقابل جب ہوا رکھی گئی تھی. اور حضور بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں, بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں. دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی, مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی, حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہیں بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی تھی. بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں, بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں. سزاد راہ میں خاک شفا رکھی گئی تھی, بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں, بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں. سزاد راہ میں خاک شفا رکھی گئی تھی, دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی, مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی.
اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا.
کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین, کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین, پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین. میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا, میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا. مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین, نشان زخم گریبان چاک تھا جس کا, نشان زخم گریبان چاک تھا جس کا. گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین حسین. بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے, بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے. مزار ہے تیرا سونا میرے حسین حسین, بتول نے تجھے پالا تھا پیس کر چکی, بتول نے تجھے پالا تھا پیس کر چکی, فلک نے کیوں تجھے پیسا میرے حسین حسین, پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین, کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین, کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین, پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین. میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا, میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا, مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین. نشان زخم گریبان چاک تھا جس کا, نشان زخم گریبان چاک تھا جس کا, گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین حسین. بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے, بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے. مزار ہے تیرا سونا میرے حسین حسین, بتول نے تجھے پالا تھا پیس کر چکی, بتول نے تجھے پالا تھا پیس کر چکی, فلک نے کیوں تجھے پیسا میرے حسین حسین, پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام کربلا ترجمان حق سماعت فرما رہے تھے. سامعین, ہم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کیا تھا, لیکن فنی خرابی کی وجہ سے نعت نشر نہ ہو سکی, جس کے لیے ہم آپ سے نہایت ہی معذرت خواہ ہیں. سامعین, قرآن جو ایک زندہ جاوید معجزہ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے, تو دوسری جانب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حسین جس نے خدا کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا, اسی حسین پر خدا آج ناز کرتے ہوئے اپنی کائنات کو لٹا رہا ہے, جس کا ایک مشاہدہ اربعین کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے. اسی حسین علیہ السلام کے نام کو ابد تک خدا زندہ و بلند رکھے گا. علامہ خواجہ معین الدین چشتی نے کیا خوب کہا ہے, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کی بنا لا الہ است حسین، وہ حسین کہ جس نے اسلام کو پناہ دی، وہ حسین جس نے زمینی خداؤں کی بساط لپیٹ کر لا الہ الا اللہ کے قلعے کی تعمیر نو کی، اس وقت جب دین مردہ حالت میں آ چکا تھا، حسین نے مردہ دی